السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، وائس آف امریکہ کی اس سروس میں ہم فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان نے اپنی فضائی حدود سول ٹریفک کے لیے مکمل طور پر کھول دی ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام اور خوشحالی لانے کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان مثبت اور تعمیری تعلقات ہی سب سے بہتر راستہ ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں 1% اضافے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد شرح سود 13.25% ہو گئی ہے۔ پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ کے نواحی علاقے میں 2 روز پہلے کان کے اندر پھنس جانے والے 10 میں سے 8 مزدور جان کی بازی ہار گئے ہیں، اور 2 دیگر کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے جج ارشد ملک کے ویڈیو اسکینڈل پر دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران کہا ہے کہ ویڈیو میں ہائی پروفائل لوگ ہیں، لیکن عدالت کے سامنے سب برابر ہیں۔ امریکہ اور روس کے درمیان جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کے معاملے پر مذاکرات بدھ سے شروع ہوں گے۔ شمالی کوریا نے امریکہ کی جنوبی کوریا کے ساتھ آئندہ ماہ مشترکہ جنگی مشقوں پر تنقید کی ہے۔ اور ٹرمپ انتظامیہ امریکی جنوبی سرحد سے داخل ہونے والے پناہ گزینوں کو روکنے کا اقدام کر رہی ہے۔ اور امریکی ڈیموکریٹ کی قیادت والا ایوان نمائندگان منگل کے روز ایک قرارداد کے لیے رائے شماری کرے گا، جس میں صدر ٹرمپ کے ارکان کانگریس کو نشانہ بناتے ہوئے نسل پرستانہ تبصروں پر مذمت کی جائے گی۔ اردو کے مشہور شاعر، ادیب اور نغمہ نگار حمایت علی شاعر دل کا دورہ پڑنے سے کینیڈا میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 93 برس تھی۔ یہ تین شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے اپنی فضائی حدود سول ٹریفک کے لیے مکمل طور پر کھول دی ہیں۔ رواں سال فروری میں بھارت سے کشیدگی کے بعد پاکستان نے اپنی فضائی حدود پروازوں کے لیے بند کر دی تھی، جسے بعد ازاں مسافر پروازوں کے لیے جزوی طور پر کھول دیا گیا تھا۔ البتہ بھارت سے متصل مشرقی سرحد بدستور پروازوں کے لیے بند تھی۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے اپنی فضائی حدود مکمل طور پر کھولنے کا اعلان منگل کو اپنی ویب سائٹ پر کیا۔ سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے جاری ایک ٹیم کے مطابق، پاکستان کی فضائی حدود ہر قسم کے سول ٹریفک کے لیے مقررہ روٹ کے مطابق فوری طور پر کھول دی گئی ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام اور خوشحالی لانے کے لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان مثبت اور تعمیری تعلقات ہی سب سے بہتر راستہ ہیں۔ وہ اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے، جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں اضافے کے لیے طریقہ کار وضع کرنے پر منعقد ہوا تھا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہیں، اور سیکیورٹی اور علاقائی سلامتی کے ساتھ معاشی تعاون، تجارت، توانائی اور دفاعی تعاون پر توجہ مرکوز رہی ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ واشنگٹن کے ساتھ باہمی تعلقات میں مشکلات بھی آئی ہیں، لیکن اگر وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو دو طرفہ رابطے دونوں ملکوں کے لیے مفید ثابت ہوئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں 1% اضافے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد شرح سود 13.25% ہو گئی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے منگل کو ایک پریس کانفرنس کے دوران آئندہ 2 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا۔ پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ کے نواحی علاقے میں 2 روز پہلے کان کے اندر پھنس جانے والے 10 میں سے 8 مزدور جان کی بازی ہار گئے ہیں، اور 2 دیگر کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس آصف سعید کھوسا نے جج ارشد ملک کے ویڈیو اسکینڈل پر دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران کہا ہے کہ ویڈیو میں ہائی پروفائل لوگ ہیں، لیکن عدالت کے سامنے سب برابر ہیں۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کے سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے منگل کو احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کے ویڈیو اسکینڈل کیس کی سماعت بینچ میں جسٹس عظمت سعید اور جسٹس عمر عطا بندیال کے ہمراہ سماعت کی ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کے معاملے پر مذاکرات بدھ سے شروع ہوں گے۔ جنیوا میں ہونے والے مذاکرات کے دوران دونوں ممالک جوہری ہتھیاروں کی روک تھام کے کسی نئے معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ روس اور امریکہ کے درمیان ہونے والے ان مذاکرات میں اگلے مرحلے میں چین کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ شمالی کوریا نے امریکہ کے جنوبی کوریا کے ساتھ آئندہ ماہ مشترکہ جنگی مشقوں پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ واشنگٹن کے ساتھ آئندہ ہونے والے جوہری مذاکرات پر منفی اثر ڈالیں گی۔ کوریا کے مرکزی خبر رساں ادارے نے ایک بیان میں کہا کہ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ نے منگل کے روز بتایا ہے کہ یہ جنگی مشقیں اس معاہدے کی خلاف ورزی ہیں جو پچھلے سال سنگاپور میں ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان طے پایا تھا۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے، جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، کہا کہ ہم امریکہ کے آئندہ اقدامات پر نظر رکھیں گے اور اسی بنیاد پر بات چیت کی سطح کے انعقاد کا فیصلہ کیا جائے گا۔ امریکہ اور شمالی کوریا نے پچھلے ماہ غیر فوجی زون میں ٹرمپ اور کم کے درمیان جلدی میں بلائی گئی ملاقات میں فیصلہ کیا تھا کہ ورکنگ لیول کے مذاکرات کا انعقاد کیا جائے۔ ٹرمپ انتظامیہ امریکی جنوبی سرحد سے داخل ہونے والے پناہ گزینوں کو روکنے کا اقدام کر رہی ہے جو میکسیکو کے راستے سرحد پار کرنے والے زیادہ تر وسطی امریکیوں پر اثر انداز ہوگا۔ امریکی محکمہ انصاف اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کی طرف سے اعلان کردہ انتظامیہ کے اس اقدام سے ایسے لوگوں کو سیاسی پناہ دینے کے لیے درخواستیں دینے سے روک دیا جائے گا جو کسی ایسے ملک کے راستے زمینی سفر کریں جہاں امریکہ میں داخل ہونے سے پہلے سیاسی پناہ کی درخواست دینے کی اجازت تھی۔ اس بارے میں پیر کے روز 58 صفحات پر مبنی دستاویز جاری کی گئی۔ ایک بیان میں اٹارنی جنرل ولیم بار نے تارکین کی ڈرامائی انداز میں بڑھتی ہوئی تعداد پر توجہ دلائی جو امریکی میکسیکو سرحد پر آ رہے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ان میں سے بہت تھوڑے افراد ایسے ہیں جو سیاسی پناہ کے اہل ہیں۔ یہ حکم منگل سے نافذ العمل ہوگا اور توقع ہے کہ فوری طور پر قانونی مشغافیوں کا سبب بنے گا۔ امریکی ڈیموکریٹ کی قیادت والا ایوان نمائندگان منگل کے روز ایک قرارداد کے لیے رائے شماری کرے گا جس میں صدر ٹرمپ کے ارکان کانگریس کو نشانہ بناتے ہوئے نسل پرستانہ تبصروں کی مذمت کی جائے گی۔ ایوان کے اکثریتی لیڈر اسٹینی ہاور نے اس ووٹنگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ ریپبلکن ارکان پارٹی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملک کو پیش نظر رکھیں گے اور ڈیموکریٹس کے ہمراہ قرارداد کے حق میں ووٹ دیں گے۔ قرارداد کے متن میں صدر ٹرمپ کے نسل پرستانہ بیان کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ایک ٹویٹ میں ڈیموکریٹس ایوان نمائندگان کی چار خواتین ارکان کو گروہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جرائم سے بھرپور جن ممالک سے آئی ہیں وہاں واپس چلی جائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خواتین ارکان کا نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے جن ارکان کی جانب اشارہ کیا تھا ان میں الہان عمر، آیانا پریسلی، الیگزینڈریا اوکاسیو کارٹیز اور رشیدہ طلیب شامل ہیں۔ اردو کے مشہور شاعر، ادیب اور نغمہ نگار حمایت علی شاعر دل کا دورہ پڑنے سے کینیڈا میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 93 برس تھی۔ حمایت علی شاعر کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں مقیم تھے اور کچھ عرصے سے بیمار تھے۔ ان کی تدفین کینیڈا میں ہی ہوگی۔ حمایت علی شاعر بھارت کے شہر اورنگ آباد میں 14 جولائی 1926 کو پیدا ہوئے اور 1951 میں پاکستان آنے کے بعد کراچی میں رہائش پذیر ہوئے۔ انہوں نے سندھ یونیورسٹی سے ایم اے کرنے کے بعد تدریس کے فرائض انجام دیے۔ اردو شاعری میں حمایت علی شاعر کا ایک کارنامہ 3 مصروں پر مشتمل ایک نئی صنف سخن سلاسی کی ایجاد ہے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام پھول کے نام سے 1956 میں شائع ہوا تھا۔ انہیں نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ حمایت علی شاعر کو ان کی ادبی خدمات کے عوض سن 2002 میں تمغہ حسن کارکردگی عطا کیا گیا تھا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو خبر دی کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی میں نمایاں حیثیت کے حامل ہیں۔ اسلام آباد سے اس بارے میں تفصیلی رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ایک تعمیری اور تعاون پر مبنی سوچ پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ بات منگل کو اسلام آباد میں پاک امریکہ تعلقات سے متعلق منعقد ہونے والی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس کا انعقاد ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر آئندہ ہفتے امریکہ کا دورہ کریں گے۔ وزیر خارجہ قریشی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا نمایاں پہلو رہے ہیں۔
But if seen from a broader spectrum, this relationship has been mutually beneficial during periods of...
اگر ایک وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو یہ تعلقات اس وقت دونوں ملکوں کے باہمی مفاد میں رہے جب ان کے درمیان تعاون جاری رہا۔ اس لیے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعمیری اور تعاون پر مبنی پالیسی سے خطے میں امن و سلامتی کے مشترکہ مقصد کے اصول اور جنوبی ایشیا کے عوام کے لیے خوشحالی لائی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات سرد مہری کا شکار رہے، تاہم پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا اگست 2018 میں عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بتدریج بہتری آئی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان سے متعلق پاکستان اور امریکہ کی پالیسی میں ہم آہنگی کی وجہ سے افغان تنازع کے حل کی امید روشن ہو گئی ہے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کے آثار ایک ایسے وقت دیکھے جا رہے ہیں جب پاکستان نے امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت کروانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بین الاقوامی امور کے ماہر ظفر جسپال نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے دوران افغانستان کے معاملے پر بھی بات ہوگی۔
میرا خیال ہے کہ اس وزٹ میں وہی سٹریس ہوگا افغانستان پہ کہ پاکستان مزید کنٹریبیوٹ کرے، اور ابھی دیکھیں ایک بریک تھرو تو ہوا ہے کہ طالبان نے افغان لیڈرشپ کے ساتھ یا رولنگ لیڈ کے ساتھ اس وقت جو موجودہ ہے اس کے ساتھ انہیں ڈفرینٹ موڈ ملاقات کی ہے، تو ہمارے پہ پریشر آئے گا مزید وہ کیا جائے۔ مگر اس وقت ایک کامن ایجنڈا ہے، پاکستان بھی چاہتا ہے وار ختم ہو، ٹرمپ بھی چاہتا ہے وار ختم ہو، تو ان ایشوز پہ شاید کنورجنس زیادہ نظر آئے گی۔
دوسری طرف پاکستان کے سابق سفارتکار اشرف جہانگیر قاضی کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا دورہ امریکہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات کو نئی جہت دینے کے حوالے سے اہم ہو سکتا ہے۔
تو بہت سارے ایجنڈا تو ہے ہوگا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ٹرمپ اپنی نوعیت کے شخص ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی سٹرانگ پرسنالٹی ہیں، تو ان کے درمیان اگر مثبت کیمسٹری بنتا ہے تو یہ دونوں ممالک کے لیے اور خطے کے لیے اور پاکستان کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔
یاد رہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر 21 سے 23 جولائی تک امریکہ کا دورہ کریں گے، جہاں وہ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں 1% اضافے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد شرح سود 13.25% ہو گئی ہے۔ کراچی سے محمد ثاقب کی ایک رپورٹ۔
پاکستان میں مرکزی بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے ملک میں شرح سود 100 بیسس پوائنٹس یعنی 1% بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح اب نئی شرح سود 13.25% ہوگی۔ نئی شرح سود کا اطلاق 17 جولائی سے ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق ملک میں رواں سال مہنگائی کی شرح 11 سے 12% رہنے کا امکان ہے، تاہم اس کے بعد آئندہ مالی سال میں اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر رضا باکر نے کراچی میں مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں مہنگائی کی شرح بڑھنے اور روپے کی قدر میں کمی کے باعث شرح سود میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق شرح سود میں یہ اضافہ عارضی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ رواں مالی سال کے آخری 6 ماہ میں مہنگائی کی شرح میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، جس کے بعد اسٹیٹ بینک بھی شرح سود میں کمی کر دے گا۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ شرح سود میں اضافے سے مالیاتی عدم توازن پر بھی قابو پا لیا جائے گا۔
11-12% is our forecast for average inflation for this fiscal year. جو پہلے ہمارا ایسٹیمیٹ تھا اس سے یہ تھوڑی سی زیادہ ہے، اس لیے یہ بنیادی وجہ ہے کہ جو ہم نے شرح سود کو تھوڑا سا بڑھا دیا ہے۔ اب although جو ہماری انفلیشن کی فورکاسٹ ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہے، اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس انفلیشن کا ٹائم پاتھ آپ دیکھیں تو ان دا نیئر ٹرم میننگ ان دا نیکسٹ فیو منتھس ان دا فرسٹ ہاف آف دا فسکل ایئر جو ون ٹائم جو فیکٹرز ہیں اس کی وجہ سے انفلیشن کا ریٹ تھوڑا سا انکریز ہوئے گا، وہ ہم نے آلریڈی انکارپوریٹ کر لیا ہے اس ایکشن میں۔
اس سے قبل رواں سال 21 مئی کو بھی بینک دولت پاکستان نے شرح سود میں 1.5% اضافہ کیا تھا۔ جنوری 2018 میں شرح سود صرف 6% تھی، جبکہ مئی 2018 سے اب تک اس میں 6% سے زائد کا اضافہ کیا جا چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق گزشتہ چند ماہ سے پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ دیکھا گیا ہے، اور ایک امریکی ڈالر منگل کے روز بھی 16 پیسے اضافے کے ساتھ 160.05 روپے پر بند ہوا۔ شرح سود بڑھنے سے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری افراد زیادہ متاثر ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے کم شرح پر قرضے حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کے باعث کاروبار کرنے میں مشکلات میں اضافہ اور پھر اس کا قومی مجموعی پیداوار پر بھی منفی اثر پڑتا ہے۔ دوسری جانب مرکزی بینک نے پیر کے روز ملکی معیشت پر ایک سہمائی رپورٹ جاری کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ رواں عرصے کے دوران ملک کی اقتصادی نمو میں کمی، جبکہ مالیاتی خسارے اور مہنگائی کی رفتار میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ رپورٹ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا تھا کہ بیرونی اور مالیاتی شعبوں میں عدم استحکام اب بھی برقرار ہے، جن پر قابو پانا ضروری ہے، اور استحکام لانے کے لیے بنیادی نوعیت کی اصلاحات ضروری ہیں۔ سیمائی رپورٹ کے مطابق مالی سال 2019 میں بیرونی سرمایہ کاری کی شرح میں بھی 50% کمی ریکارڈ کی گئی۔ ملک میں رواں سال بیرونی سرمایہ کاری 1.73 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کی سطح پر رہی، جبکہ 2018 میں یہ 3.47 کروڑ 10 لاکھ ڈالر پر تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مارچ تا جولائی 2019 میں ملک کا مالیاتی خسارہ ملکی پیداوار کا 5% رہا، جو پچھلے برس اسی مدت کے دوران 4.3% خسارے سے کہیں زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان نے اپنی فضائی حدود سول ٹریفک کے لیے کھول دی ہیں۔ پاکستان ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن نے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے، اور ایسوسی ایشن کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ فضائی حدود کے کھلنے سے ان کے کاروبار میں اضافہ ہوگا اور خسارہ کم ہوگا۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
پاکستان سول ایسوسی ایشن اتھارٹی نے اپنی فضائی حدود مکمل کھولنے کا اعلان اپنی ویب سائٹ پر کیا۔ سول ایسوسی ایشن اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان کی فضائی حدود ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مقررہ روٹ کے مطابق فوری طور پر کھول دی گئی ہے۔ ٹریول ایجنٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے نمائندوں کے مطابق پاکستان کی فضائی حدود کھلنے سے اس کاروبار سے جڑے افراد کو بہت فائدہ ہوگا۔ ایسوسی ایشن کے نمائندے جہزیب احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے بھائی نے عید الاضحیٰ منانے پاکستان آنا ہے، لیکن خود ٹریول ایجنٹ ہونے کے باوجود بہت مشکل سے بھائی کے لیے ٹکٹ ملی ہے۔ جہازیب نے بتایا کہ پاکستان کی فضائی حدود کا کھلنا ایک اچھی بات ہے، گزشتہ چند ماہ سے کاروبار میں جو مندہ آیا تھا اس سے اب ان کے کاروبار میں تیزی آئے گی۔ فضائی حدود بند ہونے سے صرف وہی لوگ سفر کرتے تھے جنہیں مجبوری میں جانا پڑتا تھا۔
جو ہے وہ بالکل بھی انہوں نے یہی جو ان کے پلانز سے انہوں نے منسوخ کر دی، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ابھی نہیں ٹریول کریں گے، اتنے مہنگے ٹکٹ پہ ہم نہیں ٹریول کر سکتے۔ اب کھل رہی ہیں تو اب اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو ایئر لائنز ہیں وہ جو پرائسز ہیں وہ نیچے کریں گی، ڈیکریز کریں گی، فیئر کم آئے گا، ہم لوگ پروموشن وغیرہ لگائیں گے۔
پاکستان جغرافیائی طور پر اس روٹ کے راستے میں ہے جو بین الاقوامی پروازیں استعمال کرتی ہیں. پاکستان کی فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے وہ بین الاقوامی پروازیں متاثر ہو رہی تھیں جو پاکستان کی فضائی راہداری استعمال کرتی تھیں. ایسوسی ایشن کے نمائندے محمد افضل بتاتے ہیں کہ پاکستان کی فضائی حدود بند ہونے سے تھائی ایئر ویز کو لاہور سے اپنا روٹ معطل کرنا پڑا تھا. تمام جہاز کراچی سے جاتے تھے. محمد افضل کے مطابق پاکستانی ایئر لائن جو لاہور سے کراچی جاتی تھی اسے کوئٹہ ہو کر جانا پڑتا تھا جس سے کرایہ بھی بہت بڑھ جاتا تھا. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے محمد افضل نے بتایا فضائی حدود بند ہونے سے چائنا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، کوالالمپور اور یورپ جانے والی پروازوں کے کرایوں میں 40,000 روپے سے 80,000 روپے تک کا اضافہ ہو گیا تھا اور ان کا دورانیہ بھی بہت بڑھ گیا تھا. رواں سال فروری میں بھارت سے کشیدگی کے باعث پاکستان نے اپنی فضائی حدود پروازوں کے لیے بند کر دی تھی جسے بعد ازاں مسافر پروازوں کے لیے جزوی طور پر کھول دیا گیا تھا. البتہ بھارت سے متصل مشرقی سرحد بدستور فضائی پروازوں کے لیے بند تھی. ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
پاکستان کے صحافیوں کی جانب سے بقول ان کے سینسرشپ کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں آج ایک مظاہرہ بھی ہوا. اسلام آباد سے اس کی رپورٹ دی ہے عاصم علی رانا نے.
اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے باہر صحافی ایک بار پھر سراپا احتجاج ہیں. صحافیوں نے ملک میں جاری غیر اعلانیہ سینسرشپ اور چینلز کو بغیر وجہ بتائے شٹ ڈاؤن کرنے پر یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا تھا. نیشنل پریس کلب کے باہر ہونے والے احتجاج میں جڑوا شہروں کے سینکڑوں صحافیوں نے شرکت کی. اس موقع پر مختلف صحافی قائدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سینسرشپ ماضی میں بھی ہم نے دیکھی ہے لیکن اس کو لانے والوں کا انجام بھی آج پوری دنیا کے سامنے ہے. نیشنل پریس کلب کے سیکرٹری انور رضا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے احتجاج کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں.
ٹی وی اینکرز کے وہ آن ایئر ہوتے ہی ان کو بند کر دیا گیا. اس کے ساتھ کوئی خبریں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے ڈائریکٹر نیوز کو یا ٹی وی مالکان کو میسج آیا جاتا ہے کہ اس خبر کو آپ نے ڈسپلے نہیں کرنا، اس کو ختم کیا جائے. اس طرح کی جو سینسرشپ ہے یہ آپ نے دیکھا ماضی میں بھی رہی اور ہم نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور اب مستقبل میں بھی اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے تو یقیناً ہم اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے. ہم نے انٹرنیشنل فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ سے بھی رابطہ کر رکھا ہے اور اب یہ جو احتجاج ملک گیر تھا اس کو انٹرنیشنل سطح پر بھی لے کے جایا جائے گا.
مظاہرے میں شریک نیوز اینکر حامد میر نے بھی مظاہرین سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ مختلف ٹی وی پروگرامز کو بند کروانا یا چینلز کو آف ایئر کرنا پرانے ہتھ کنڈے ہیں. مظاہرین نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور کہا کہ آزاد اظہار رائے پر کوئی پابندی برداشت نہیں کی جائے گی. انور رضا کہتے ہیں کہ صحافیوں کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت معاش ہے. ہزاروں ورکرز کو بلا وجہ ملازمتوں سے نکال دیا گیا ہے.
جو تنخواہوں کی عدم ادائیگی ہے، معاشی قتل کیا جا رہا ہے جرنلسٹوں کا، اس کو بند کیا جائے.
صحافیوں کے اس احتجاج پر کسی بھی حکومتی شخصیت کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا. علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ڈیموکریٹس ایوانِ نمائندگان کی 4 خواتین کے خلاف ان کے نسل پرستانہ بیان کی شدید مذمت کی جا رہی ہے. صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں نام لیے بغیر انہیں گروہ قرار دیتے ہوئے واپس اپنے اپنے ممالک کو جانے کو کہا تھا، جس پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. وائس آف امریکہ کی پیٹسی ودا کسوارا کی رپورٹ، سعدیہ زیب رانجھا کی زبانی.
یہ دن میڈ ان امریکہ یا امریکہ میں بنائی گئی پروڈکٹس کا اور اینٹی بیلسٹک میزائل نظام پر خوشی منانے کا دن تھا، جس کی وائٹ ہاؤس کے سبززار میں نمائش کی جا رہی تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا. ماحول دفتن بدل گیا. اگر آپ ہمارے ملک سے نفرت کرتے ہیں، آپ یہاں خوش نہیں ہیں، تو یہاں سے چلے جائیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جملے ان کی ٹویٹ کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہے، جس میں انہوں نے 4 ڈیموکریٹس خواتین ارکان کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. اگرچہ انہوں نے ان خواتین کے نام نہیں لیے، لیکن جن کی جانب اشارہ کیا ان میں صومالیہ سے تعلق رکھنے والی مسلمان رکن کانگریس الہان عمر بھی شامل ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں،
When I hear the way they talk about our country, when I hear the anti-Semitic language they use, when I hear the hatred they have for Israel,
جب میں نے انہیں اپنے ملک کے بارے میں بات کرتے سنا، ان کی زبان سنی جو وہ استعمال کرتی ہیں، اور جب میں نے وہ نفرت دیکھی جو ان کے دلوں میں اسرائیل کے لیے ہے، اور پھر ان کے دشمن کے لیے محبت دیکھی یعنی القاعدہ وغیرہ، پھر پتا ہے کیا ہوا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ڈیموکریٹک جماعت کے لیے صحیح ہے. یہ الفاظ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. الہان کے علاوہ جن خواتین کانگریس کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان میں الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز، راشدہ طلیب اور آیانا پریسلی شامل ہیں. چاروں خواتین ارکان نے کیپٹل ہل پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ صدر ٹرمپ امیگریشن، ہیلتھ اور ٹیکسوں سے متعلق ناکام پالیسیوں سے توجہ ہٹانے اور لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الہان عمر کہتی ہیں،
He would love nothing more than to divide our country based on race, religion, gender,
انہیں سب سے زیادہ دلچسپی اس ملک کو رنگ، نسل، مذہب، صنف اور رہن سہن کی بنیاد پر اس ملک کے لوگوں کو تقسیم کرنے پر ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ہر تفریق سے بالاتار ہو کر مل جل کر کام کرنے سے لوگوں کو اسی صورت میں روک سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ٹرمپ انتظامیہ امریکہ کی جنوبی سرحد پر پناہ کے متلاشی افراد کے لیے پالیسیوں میں تبدیلی لاتے ہوئے انہیں مزید سخت کر رہے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ پیر کے روز سامنے آنے والی نئی تبدیلیاں غیر قانونی ہیں اور انہیں عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ سعدیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کی تحقیق کرنے والے سابق اسپیشل کونسل سن 2016 جولائی کو امریکی کانگریس کی دو کمیٹیوں کے سامنے پیش ہوں گے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ رابرٹ ملر ٹی وی پر براہ راست نشر کی جانے والی یہ کارروائی کافی ڈرامائی ہوگی۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ فائزہ بخاری کی زبانی۔
رابرٹ ملر امریکی وانے نمائندگان کی دو کمیٹیوں کے سامنے پیش ہو کر 2016 کے امریکی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت پر اپنی پیش کردہ تحقیقاتی رپورٹ کے حوالے سے سوالات کے جواب دیں گے کہ آیا انتخابی مہم کے دوران روس کے ساتھ کسی ساز باز یا صدر ٹرمپ کی جانب سے انصاف کی راہ میں مبینہ رکاوٹ ڈالنے کے کوئی واضح ثبوت ملے تھے۔ رابرٹ ملر کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ ہی میری گواہی ہے، جتنا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں اس سے کچھ بھی زیادہ کانگریس کے سامنے پیشی پر نہیں بتاؤں گا۔ خصوصی استغاثہ رابرٹ ملر نے اپنی اس رپورٹ میں کہا تھا کہ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے دوران روس کے ساتھ ساز باز کے ذریعے انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے یا منصب صدارت سنبھالنے کے بعد انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے سلسلے میں کوئی واضح ثبوت نہیں ملے تھے۔ تاہم امکان ہے کہ کانگریس کی جانب سے انہیں ان سوالات کا سامنا کرنا ہوگا کہ اپنی رپورٹ میں انہوں نے صدر ٹرمپ کو کیوں مکمل طور پر قصوروار یا بری ذمہ قرار نہیں دیا۔ امریکی قانون کے مطابق کسی بھی امریکی صدر پر دوران منصب وفاقی نوعیت کے جرائم کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ صدر ٹرمپ بھی بارہا اپنی ٹویٹس میں اس رپورٹ کا ذکر کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 2.5 سال سے ہم زیر عطاب رہے، لیکن مولر رپورٹ نے ہمیں بری ذمہ قرار دیا، تو مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر پانے پر مخالفین بار بار اسے دہرانا چاہتے ہیں۔ ہاؤس جوڈیشری کمیٹی چیئرمین جیری نیٹلر سمیت ڈیموکریٹس رابرٹ مولر سے ان کی رپورٹ کے خلاصے پر سخت سوالات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جیری نیڈلر کے مطابق صدر ٹرمپ کا بارہا ساز باز اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالنے پر اصرار اس رپورٹ کے مندرجات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ امریکی عوام مسٹر ملر کی زبانی جان سکیں کہ 2 برسوں پر محیط تحقیقات کے نتائج کیا ہیں اور انہیں کیا پتہ چلا۔ ایمری یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والی اینڈرا گلیسپی کے مطابق کانگریس کی کمیٹیوں کے سامنے پیشی کے نتیجے میں ڈیموکریٹس کی جانب سے صدر ٹرمپ کے موقفے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مولر رپورٹ نے تو صدر ٹرمپ کو بچا لیا، لیکن یہ کھلا سوال ہے کہ ڈیموکریٹس موقفے پر زور دیں گے یا نہیں، یا انہیں کچھ اضافی ثبوت مل سکتا ہے جس سے کسی کی رائے کسی انداز میں بدل سکتی ہے۔ رابرٹ ملر کی ان دو کانگریسی کمیٹیوں کے سامنے پیشی کئی گھنٹے تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائٹ ہاؤس کی سینئر مشیر کیلیلا کانوے نے ایک بار پھر ہاؤس اوور سائٹ اینڈ ریفارم کمیٹی کے سامنے گواہی دینے سے انکار کیا ہے۔ انہیں فیڈرل گورنمنٹ ملازمین کے جانبدار کاروائیوں میں حصہ لینے کے الزامات کا سامنا ہے، جس پر پیر کے روز انہیں سمن جاری کیا گیا۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ، سعدیہ زیبرانچہ کی زبانی۔
خصوصی کمیٹی نے جون میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو رپورٹ دی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ کانوے کو نوکری سے ہٹا دیا جائے کیونکہ وہ ایسی متعدد سرگرمیوں میں شامل ہیں جس کی کسی بھی فیڈرل ملازم کو اجازت نہیں ہوتی اور جو وفاقی قانون کے خلاف ہیں۔ کمیٹی کے سربراہ الیجا کمنگز نے کہا کہ مس کانوے نے متعدد موقعوں پر قانون توڑا ہے، جس میں فاکس نیوز پر دیا گیا ان کا وہ انٹرویو بھی شامل ہے جس میں انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی اور خاتون اول ایوانکا ٹرمپ کی مشیر کی فیشن سے متعلق پروڈکٹس کی تشہیر کی تھی۔ محض 25 منٹ قبل وائٹ ہاؤس نے کمیٹی کو ایک خط ارسال کیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مس کانوے ایسی کسی گواہی سے مستثنی اور آزاد ہیں کیونکہ وہ وائٹ ہاؤس میں کام کرتی ہیں۔ یہ بالکل بے بنیاد دعویٰ ہے۔ ہماری کمیٹی نے اس سے قبل ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں سے منسلک وائٹ ہاؤس کے متعدد ملازمین سے پوچھ گچھ کی ہے۔ گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران کمیٹی کی جانب سے مس کانوے سے سوالات پوچھنے کی یہ دوسری کوشش ہے۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ اگر وہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتی اور جواب دینے کا فیصلہ نہیں کرتی تو اس صورت میں کمیٹی نے 25 جولائی کو ایک میٹنگ رکھی ہے جس میں مس کانوے کو توہین کا مرتکب ٹھہرایا جائے گا۔ سادیہ زبرانجا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسا نے جج ارشد ملک کے ویڈیو اسکینڈل پر دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران کہا ہے کہ ویڈیو میں ہائی پروفائل لوگ ہیں تو سب آ گئے، لیکن عدالت کے سامنے سب برابر ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ میں۔
سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس آصف سعید کھوسا کا کہنا تھا کہ آزاد لوگ خود کام کرتے ہیں، کسی کے کہنے پر نہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اگر ویڈیو لیک معاملے پر کمیشن بن بھی گیا تو اس کی رائے ثبوت نہیں ہوگی۔ جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں جسٹس عظمت سعید اور جسٹس عمر عطا بندیار پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کے ویڈیو اسکینڈل کی سماعت کی۔ سماعت کے موقع پر محمود خان اچکزئی، طارق فضل چودھری، جاوید ہاشمی اور رفیق رجوانہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ درخواست گزار اشتیاق مرزا کے وکیل منیر صادق نے اپنے دلائل میں موقف اختیار کیا کہ الزام عائد کیا گیا کہ جج نے فیصلہ کسی کے امام پر دیا۔ جج نے الزامات کی تردید کر دی۔ جج نے کہا کہ ویڈیو کے مختلف حصوں کو جوڑا گیا ہے۔ جج ارشد ملک نے اپنے بیان حلفی میں بلیک میلنگ کی تفصیلات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ پر سنگین الزامات عوامی مفاد کا معاملہ ہے۔ وزیر اعظم نے بھی عدلیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی تحقیقات کی بات کی۔ سیاسی جماعتوں نے بھی عدالت سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سو موٹو عدالت خود لیتی ہے، کسی کی ڈیمانڈ پر لیا گیا نوٹس سو موٹو نہیں ہوتا۔ آپ کی درخواست بھی یہی ہے کہ ججز ڈیمانڈ پر نہ چلیں۔ لوگوں کے کہنے پر نوٹس لینے سے عدلیہ کی آزادی پر سوال نہیں اٹھیں گے۔ منیر صادق نے کہا کہ عدالت جوڈیشل انکوائری کرائے تو زیادہ بہتر ہے۔ انکوائری کمیشن میں جو چاہے بیان ریکارڈ کرائے۔ انکوائری کمیشن الزامات اور جواب کی سچائی کا تعین کرے گا۔ بہتر ہوگا کہ کوئی جج کمیشن کی سربراہی کرے۔ اس حوالے سے کیس میں درخواست گزار سہیل اکرم کے وکیل اکرام چودھری ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ اس معاملے پر تحقیقات ہونا بہت ضروری ہیں۔
میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ اپنی جگہ بہت ساری چیزیں جو ہیں بہت قریب سے ایک دوسرے کو ٹچ کر رہی ہیں، مگر اگر یہ جو اوور آل اس وقت سسٹم کے اندر اور جوڈیشری کے حوالے سے ایک ایروئن کا عمل ہے، اس کو روکنے کی بھی تو ضرورت ہے۔ اب یہ کہ اس کا راستہ کس طرح سے بنایا جائے کہ یہ چیزیں رک جائیں۔ میں نے کہا اس وقت میڈیا کے اوپر ایک طوفان آیا ہوا ہے اسٹیٹمنٹ کا، فار اینڈ اگینسٹ، اور یہ سلسلہ ایکوزیشن کی شکل میں، الزامات کی شکل میں یقیناً وائٹ سپریٹ ہے۔
سماعت کے دوران چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کا کہنا تھا کہ ذمہ دار لوگوں کو عمومی بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کمیشن بن بھی گیا تو اس کی رائے ثبوت نہیں ہوگی۔ جسٹس آصف سعید کھوسا نے ریمارکس دیے کہ نواز شریف کی اپیل ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ کمیشن کی رپورٹ ہائی کورٹ میں اپیل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ کیا آپ کو ہائی کورٹ پر اعتماد نہیں ہے؟ اس پر وکیل منیر صادق نے کہا کہ کسی میں جرت نہیں ہونی چاہیے کہ جج کو بلیک میل کرے۔ عدالت پاناما درج کی جے آئی ٹی بنا سکتی ہے۔ جے آئی ٹی عدالت نے اپنی معاونت کے لیے بنائی تھی، لیکن اس سے کم از کم سچائی تو سامنے آ گئی۔ جج ارشد ملک کی ویڈیوز کی بازگشت پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی سنی گئی۔ مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف نے کہا کہ جج کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد جج کو ہٹا دیا گیا، لیکن نواز شریف آج بھی جیل میں قید ہیں۔
میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، ایک مسئلہ جو ہے عدالت میں ہے۔ میں مجھے احترام ہے عدالتوں کا، عدالتی پروسیس کا، پر مجھے نہ صرف احترام ہے بلکہ اعتماد ہے، لیکن نواز شریف آج بھی قید ہے۔
چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ویڈیو اسکینڈل غیر معمولی واقعہ ہے۔ سوال یہ ہے جائزہ کون اور کس طرح لے گا؟ ایسے واقعات سے نظام عدل متاثر ہونے کا کسی نے نہیں کہا۔ توہین عدالت کا مطلب ہوگا جج پر الزامات غلط ہیں۔ جسٹس عمرتا بندیال نے عدالت میں ریمارکس دیے کہ جو دھول ابھی اٹھ رہی ہے اسے چھٹنا بھی ہے، عدلیہ کو جذبات نہیں سنجیدگی سے معاملہ دیکھنا ہے۔ وکیل طارق اسد نے کہا ہمارے اداروں کو آزادی سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا، کیس کی سماعت 23 جولائی تک ملتوی کر دی گئی اور اٹارنی جنرل سے اس حوالے سے تجاویز طلب کر لی گئی۔ ویڈیو لیک اسکینڈل میں جج ارشد ملک کی خدمات واپس کی جا چکی ہیں، جبکہ العزیزیہ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 18 ستمبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ کے نواحی علاقے میں 2 روز پہلے کان کے اندر پھنس جانے والے 10 میں سے 8 مزدور جان کی بازی ہار گئے اور 2 دیگر کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے ستار کاکڑ۔
ضلع کوئٹہ کے نواحی علاقے ڈگاری میں کوئلہ کان کے اندر پھنس جانے والے 10 کانکنوں میں سے 8 کی لاشیں نکال لی گئی، جبکہ 2 کانکنوں کو تشویشناک حالت میں کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ بلوچستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی کے سربراہ عمران زرکون نے میڈیا کو بتایا کہ اتوار کی رات کو شروع کیا گیا آپریشن منگل کو 3rd روز بھی جاری رہا اور تمام کانکنوں کو نکال لیا گیا۔ ہلاک اور زخمی ہونے والے کانکنوں کی میتوں کو سیول اسپتال کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اتوار کی شام کو کوئٹہ شہر کے نواحی علاقے ڈگاری میں 11 مزدور کوئلہ نکالنے کے لیے 4000 فٹ سے بھی زیادہ گہرائی والے کان میں اندر چلے گئے تھے۔ رات کو بجلی کے 60 سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی اور کان میں گیس کے باعث چھوٹے دھماکوں سے مٹی اور پتھر کے تودے گرے، جس سے کان کا راستہ بند ہو گیا تھا اور کانکن وہاں پنس گئے تھے، جس کے بعد دیگر کانکنوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچاؤ آپریشن شروع کیا اور رات تک 1 کانکن کو بچا لیا گیا۔ پیر کو 2rd روز بھی آپریشن جاری رہا اور راستہ صاف کرنے کے بعد منگل کی سپہر تک امدادی کانکن اپنے ساتھیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں سے 2 ساتھیوں کو زندہ اور دیگر 8 کانکنوں کی لاشوں کو نکالا۔ ڈگاری کول مائنز لیبر یونین کے صدر اقبال یوسفزئی نے وائس اپ امریکہ کو بتایا کہ ہلاک اور زخمی ہونے والے تمام کانکنوں کا تعلق افغانستان کے صوبہ ایرات میدان شہر سے تھا، ان کی لاشوں کو جلد وہاں بیچ دیا جائے گا۔ اقبال یوسفزئی کا کہنا ہے کہ کوئلہ کانوں میں ہونے والے بیشتر حادثات کی وجہ غیر معیاری لکڑی اور دیگر اشیاء کا استعمال ہے۔
جہاں ناقص ٹمبر استعمال ہوتا ہے وہ پہاڑ کو روک بھی نہیں سکتا اور اشارہ بھی نہیں دیتا ہے۔ ہمارا جو دیسی طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹمبر ہم لگاتے ہیں تو اس سے کانکن کو پہلے اشارہ ملتا تھا، وہ ایک دم سے ٹوٹ نہیں جاتا تھا، وہ پہلے کریک ہو جاتا تھا اور اس کی آوازیں نکلتی تھی، اس سے وہ کانکن ہوشیار ہوتا اور وہ اپنے جو ہے نا باہر نکلتا اپنے کو بچانے کے۔ ابھی جو ٹمبر استعمال ہو رہا ہے نا اس میں کوئی آواز نہیں آتی ہے اور وہ ایک دم سے ٹوٹ جاتا ہے۔
سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی بلوچستان کے ڈائریکٹر ریسرچ ڈاکٹر پروفیسر رابعہ ظفر کا کہنا ہے کہ کوئلہ کانوں میں کام شروع کروانے سے پہلے کانکنوں کو تربیت فراہم کی جائے اور اس حوالے سے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔
زیادہ سے زیادہ انجینئر ہائر کیے جائیں، ان کی ٹریننگ کروائے جائے، پھر وہ فیلڈ پر رہیں۔ کسی کان میں ایسا حادثہ ہو بھی جاتا ہے تو اگر میں نے جیسے وزٹ کیا تو میں نے دیکھا وہاں پہ فرسٹ ایڈ کی کوئی سہولیات نہیں ہوتی۔
بلوچستان کے 8 اضلاع میں 7000 کانوں سے لگ بھگ 1 لاکھ مزدوروں کا روزگار وابستہ ہے، جو بعض علاقوں میں 9000 فٹ زیر زمین گہرائی میں جا کر کوئلہ نکالتے ہیں۔ مزدور رہنماؤں کا کہنا ہے کہ 4000 فٹ سے نیچے جا کر کوئلہ نکالنے پر پابندی عائد کی جائے اور ہر کوئلہ کان والے علاقے میں بنیادی طبی سہولیات کی فراہمی اور ڈاکٹروں کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان الیکشن کمیشن نے قبائلی علاقے میں جو اب صوبہ خیبر پختونخوا کے اضلاع ہیں پہلے انتخابات کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ پشاور سے یہ تفصیلی رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے۔
خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع میں صوبائی اسمبلی کی 16 عام نشستوں پر 20 جولائی کو ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں تمام تر انتظامات مکمل ہیں، جبکہ مختلف سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کی انتخابی مہم بھی زور و شور سے جاری ہے۔ قبائلی اضلاع کے 16 عام نشستوں پر 435 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے تھے، جن میں جان پڑتال اور کاغذات کی واپسی کے بعد صرف 297 امیدوار میدان میں رہ گئے تھے۔ تاہم بعد میں بعض امیدواروں نے ریٹائرمنٹ لے کر میدان میں صرف 284 امیدوار چھوڑ دیے. 284 میں سے 200 آزاد امیدوار ہیں، جبکہ حکمران جماعت سمیت حزب اختلاف میں شامل جماعتوں کے نامزد کردہ امیدوار بھی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. انتخابات کی تیاریوں کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان سہیل احمد خان نے بتایا،
الیکشن کمیشن نے 20 جولائی کو قبائلی اضلاع میں جو صوبائی اسمبلی کے لیے انتخابات ہونے جا رہے ہیں کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں. صرف سامان جو ہے وہ ایک دو دن سے پہلے پولنگ سے پہلے پریزائڈنگ افسران کو حوالہ کر دیا جائے گا اور ان کو اپنے اپنے پولنگ اسٹیشنوں پر روانہ کر دیا جائے گا. سیکورٹی کی جو صورتحال ہے اس طرح ہے کہ چونکہ پولیس اہلکاروں کے ساتھ ایس سی کے جوان اور پاک فوج کے جوان بھی فرائض انجام دیں گے.
سابق سینیٹر اور تجزیہ کار افراسیاب خٹک نے انتخابی نتائج پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
پہلے سے حکومت نے ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے انتخابات کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ نوعیت مشکوک پڑ گئی ہے.
شمالی وزیرستان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ملک غلام خان نے حکومت کے غیر جانبداری کے بارے میں کہا،
کمپائن بہت صحیح طریقے سے چل رہا ہے، سارا کینڈیڈیٹ کو بالکل فری ہینڈ ہے، ہر جگہ آتے جاتے ہیں اور اپنے کرنل میٹنگ بھی کرتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے.
جماعت اسلامی کی شاہ فیصل نے حکومت کے غیر جانبداری کو مشکوک قرار دیتے ہوئے کہا،
لیکن اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ بے درگا اخراجات کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ الیکشن کمپین میں اتنی گاڑیاں ہیں، صرف گاڑیوں کے اخراجات جو ہے وہ الیکشن میں جو اجازت نامہ ہے اخراجات کی جو اجازت ہے اس سے کم از کم میرے خیال میں 8-10 گنا زیادہ ابھی صرف گاڑیوں پہ خرچ کر چکے ہیں.
قبائلی اضلاع میں جاری انتخابی مہم میں دیگر سیاسی رہنماؤں کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، عوامی نیشنل پارٹی کے اسپندیار وجی خان سمیت کئی ایک اور رہنماؤں نے بھی انتخابی جلسوں سے خطاب کیا ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ نے سابق دو ادوار میں حکمرانوں کی طرف سے کیمپ آفیسز، سیکیورٹی، سفر اور صحت کے مد میں کیے گئے اربوں روپے کے اخراجات وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ.
وفاقی کابینہ کو 2008 سے 2018 کے دوران سابق وزرائے اعظم اور صدور کے اخراجات کے بارے میں بریفنگ دی گئی. وفاقی کابینہ کو بتایا گیا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کیمپ آفس اور میڈیکل اخراجات کی مد میں 5 ارب 40 کروڑ روپے خرچ کیے، جن میں سے 3,27,000 پاؤنڈ سال 2015 میں ان کے برطانیہ میں علاج پر خرچ کیے گئے. اسی طرح سابق صدر آصف علی زرداری کے کیمپ آفیسز، سیکیورٹی اور طبی اخراجات پر 3,16,00,000 روپے سرکاری خزانے سے ادا کیے گئے. سابق وزیر اعظم شاہد حاکان عباسی نے اپنے دور حکومت میں 35 کروڑ، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے 24 کروڑ، راجہ پرویز اشرف نے بطور وزیر اعظم 32 کروڑ اور سابق صدر ممنون حسین نے 30 کروڑ روپے سرکاری خزانے سے خرچ کیے. کابینہ کو پیش کی گئی دستاویزات کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے سرکاری خزانے سے 8,72,00,000,000 روپے خرچ کیے. یہ اخراجات ان کے کیمپ آفیسز، سفر اور صحت کی مد میں خرچ کیے گئے. کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا کہ گزشتہ ادوار حکومت میں حکمرانوں نے سرکاری خزانے کا بے دریغ استعمال کیا. مراد سعید نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا کوئی کیمپ آفس نہیں اور نہ ہی کسی وفاقی وزیر نے کوئی کیمپ آفس بنا رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان بنی گالا کے گھر کا خرچ بھی خود اٹھاتے ہیں. مراد سعید نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے دورہ امریکہ پر 4,07,000 ڈالر خرچ کیے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان رواں ماہ اپنا ہونے والا دورہ واشنگٹن 60,000 ڈالر میں مکمل کریں گے.
عمران خان کا کوئی کیمپ آفس نہیں، ان کی وزرا کا کوئی کیمپ آفس نہیں، وزیر اعلیٰ کا کوئی کیمپ آفس نہیں، تو انہوں نے قوم کو لوٹا اور لوٹنے کے بعد بھی 1 روپیہ اس لوٹے ہوئے پیسے سے خود کے اوپر خرچ نہیں کیا، بلکہ پھر بھی قوم کا پیسہ لگاتے رہے اور آج قوم کے پیسے کا تحفظ بھی ہو رہا ہے. یہ جو آسٹریٹی میجرز کی بات ہوتی ہے، یہ جو سادگی مہم کی بات ہوتی ہے، اخراجات کی کمی کی بات ہوتی ہے، یہی وجہ ہے جو تفصیلات آپ کے سامنے رکھی اور انشاءاللہ یہ پیسہ قوم کے اوپر لگے گا.
اس سے قبل گزشتہ ہفتے ہونے والے وفاقی کابینہ اجلاس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کے دور میں اخراجات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. بریفنگ میں بتایا گیا تھا کہ نواز شریف کے دور میں 1,42,00,000,000 روپے غیر ملکی دوروں پر خرچ ہوئے، جبکہ آصف زرداری کے غیر ملکی دوروں پر 18,35,00,000 روپے خرچ آیا. کابینہ نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پلاسٹک کے تھیلوں کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کی منظوری بھی دی. مشیر اطلاعات فردوس آشکاوان نے کابینہ اجلاس کے فیصلوں سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ سرسبز شاداب پاکستان کامیابی سے جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں پلاسٹک کے تھیلوں کے استعمال کی بجائے ماحول دوست بیگ منگوائے جا رہے ہیں۔
اور یہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کی جو ویژن ہے کرپشن فری پاکستان، وہ اور ساتھ کلین گرین پاکستان، یہ دونوں آج ساتھ ساتھ بٹھانے کا بڑا عام مقصد ہے کہ آپ کا کلین گرین پاکستان انوائرمنٹلی آپ کی آنے والی نسل کے لیے چاہیے، اور کرپشن فری پاکستان آپ کو معاشی محاذ پہ غلامی سے نجات کے لیے چاہیے۔
وفاقی کابینہ نے اپنے گزشتہ فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ بھی لیا، اور حال ہی میں عالمی عدالت سے ریکوڈک پر آنے والے فیصلے کے ذمہ داران کے تعین کے لیے اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
یورپی یونین امریکہ ایران تناؤ میں کمی کے لیے کوشاں ہے، اور اس نے اس مقصد کے لیے ایران سے تجارتی تعلقات قائم رکھنے کے لیے بارٹر نظام کے تحت تیل سمیت کچھ اشیاء کی تجارت جاری رکھنے پر بات چیت شروع کی ہے۔ اس بارے میں اسفر امام کی زبانی لیزا برائن کی رپورٹ۔
17 سالہ ارم حبیب خود ہائی اسکول کے طالب علم ہے، لیکن انہوں نے تقریر برسز میں ایرانی بحران پر یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے درمیان بات چیت کے بعد یورپی یونین کی وزرائے خارجہ پالیسی کی سربراہ فیڈریکا موگرینی نے کہا کہ انس ٹیکس کے نام سے جانے جانے والا ایران کے ساتھ خصوصی بارٹر سسٹم کسی تیسرے ملک میں کھولا جائے گا۔ اس نظام کا مقصد امریکی پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے کام جاری رکھنا ہے، اور اب اس کا ہدف انسانی بھلائی کی اشیاء کی فراہمی ہے۔ موگرینی کہتی ہیں
The issue of whether INSTEX will deal with oil or not is a discussion that is ongoing among the shareholders. But I can tell you
وہ کہہ رہی ہیں کہ شیئر ہولڈرز کے درمیان بات اس پر ہو رہی ہے کہ انسٹیکس معاہدہ تیل کی فراہمی کے مسئلے کو حل کرتا ہے کہ نہیں، لیکن میں یہ آپ کو بتا سکتی ہوں کہ وقتی طور پر رکن ممالک پہلے ہی شیئر ہولڈرز ہیں یا یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمارے اراکین کی تعداد 10 ہے، جن میں سے چند یہ سب کچھ کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ یورپی ممالک 4 سال پرانے اس ایٹمی معاہدے کے خاتمے کے مضمرات سے آگاہ ہیں۔ فرانس، برطانیہ اور جرمنی اس بات پر زور دیتا رہا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے بات چیت کا دوبارہ آغاز ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے پیر کو برطانوی وزیر خارجہ جیرمی ہنٹ نے امید دلائی کہ
ایران از سٹل ا گڈ ایئر اوے فرام ڈیولپنگ ا نیوکلیئر ویپن، وی تھنک دیئر از سٹل سم۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران چند برس میں ایٹم بم بنا سکتا ہے، جسے اب بھی روکا جا سکتا ہے، اس لیے معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی راہ کھلی رکھنی چاہیے۔
Une mauvaise décision, une mauvaise réaction face à une mauvaise décision qui était la décision américaine de se retirer de l'accord.
فرانس کے وزیر خارجہ جین بیز ڈرین کہتے ہیں کہ یورپی ممالک کو متحد رہنا چاہیے۔ انہوں نے معاہدے کو توڑنے اور افزودہ یورینیم کی حد کو بڑھانے کے ایران کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایک غلط فیصلے کی توجیہ درست نہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک نے معاہدے کو بچانے کے لیے اور سخت پابندیوں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں کیا۔ ماہرین کا خیال نہیں کہ انسٹیکس کوئی اثر ڈالے گا، اور موگرینی بھی تصدیق کرتی ہیں کہ میکانزم توقع کے برخلاف کہیں پیچیدہ ہے، لیکن وہ ایران کو پیغام دیتی ہیں کہ
We're doing our best and we hope that this will be enough for the...
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایرانی رائے عامہ اور ایرانی حکام کے لیے کافی ہوگا کہ وہ سمجھیں کہ ہم اس معاہدے کو بچانے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایٹمی معاہدے کے فریق نہیں سمجھتے کہ ایران کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات واپس نہیں لیے جا سکتے۔ ایران بہت عرصے سے کہہ رہا ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، ان کا ملک ایٹمی سرگرمیوں کو محدود کرنے کے لیے پابندیوں کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایک نئی امیگریشن پابندی کا اطلاق آج سے متوقع ہے، جس کے تحت امریکہ کی جنوبی سرحد سے سیاسی پناہ کے ارادے سے داخل ہونے والے افراد کو ایسی کوئی سہولت فراہم نہیں کی جائے گی۔ اس بارے میں مائیکل براؤن کی رپورٹ، فائزہ بخاری کی زبانی۔
امریکی ادارے برائے انصاف اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جانب سے اعلان کی گئی اس نئی پابندی کے تحت سیاسی پناہ کے خواہش مند افراد اگر ایسے ممالک کو عبور کر کے زمینی راستوں سے امریکہ میں داخل ہوں گے جہاں انہیں سیاسی پناہ کی سہولت مل سکتی ہو تو امریکی سرحد عبور کر کے یہاں پہنچنے پر انہیں سیاسی پناہ نہیں دی جائے گی. تاہم میکسیکو نے امریکہ کی جانب سے ان نئی پابندیوں کو رد کر دیا ہے. یہاں میکسیکو کے وزیر خارجہ مارسیلو ایبرارڈ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم کانگریس کی منظوری کے بغیر کسی بھی دو طرفہ یا کثیر جہتی مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے. میکسیکن وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ میکسیکو کو امریکہ کی جانب سے رد کیے گئے پناہ گزینوں کی آماج کا نہیں بننے دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ پناہ گزینوں کو پرخطر علاقوں میں واپس جانے پر مجبور بھی نہیں کریں گے. امریکی اٹارنی جنرل ولیم بار کے مطابق امریکہ میکسیکو سرحد سے داخل ہونے والے غیر قانونی افراد کی تعداد میں ڈرامائی حد تک اضافہ ہو گیا ہے، جن میں سے بہت کم ہی سیاسی پناہ حاصل کرنے کے اہل ہوتے ہیں. فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یوگنڈا میں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں مسلح تصادم کی وجہ سے جون کے بعد سے پناہ گزینوں کے ریلے میں دوگنا اضافہ ہو گیا ہے، جس سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر حاصل ہونے والی فنڈنگ پر بوجھ پڑ گیا ہے. وائس آف امریکہ کے لیے حلیمہ آتھمانی کی ایک رپورٹ، سادیہ زیب رانچا کی زبانی.
صبح سویرے کا وقت ہے لیکن اندھیرا چھایا ہوا ہے. شمال مشرقی کانگو کے پناہ گزینوں سے بھری ایک کشتی البرٹ جھیل پار کر کے یوگنڈا پہنچی ہے. یہ ان پناہ گزینوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب کا حصہ ہیں جو مستقل وہاں پہنچ رہے ہیں. امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے پناہ گزینوں کی تعداد جو تصادم کے نتیجے میں جائے پناہ کی تلاش میں ہیں جون کے بعد سے دگنی ہو چکی ہے. ایک اندازے کے مطابق تقریباً 300 پناہ گزین روزانہ کی بنیاد پر یہاں پہنچ رہے ہیں. ایک پناہ گزین گپاٹو مارگریٹ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں کانگو کے شہر چومیا میں سخت لڑائی ہوئی ہے. بہت سارے فوجی ہیں لیکن پھر بھی باغی گروپ قریب کے جنگلوں میں موجود ہیں. اگر انہیں کوئی شخص نظر آ جاتا ہے تو وہ اسے ہلاک کر ڈالتے ہیں. وہ مکمل طور پر آپ کا صفایا کر دیتے ہیں اور جب وہ سرکاری فوجوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں اور انہیں مار ڈالتے ہیں. حالات بہت خراب تھے اور آس پاس کافی گولیاں چل رہی تھیں اور وہاں ٹھہرنا محال تھا، لہٰذا ہمیں فرار کا راستہ ڈھونڈنا پڑا. ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے اتوری علاقے میں لڑائی کے دوران ایک پناہ گزین جوشوا اوشاکی اپنی بیوی سے بچھڑ گیا، تاہم وہ اپنے 2 بچوں کے ہمراہ بھاگنے میں کسی طرح کامیاب ہو گیا. ہم یہاں رات کے وقت پہنچے، ہمارے ساتھ بچے اور دوسرے لوگ تھے. ہمیں سردی کا سامنا تھا، بچوں کو مصائب درپیش ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہماری املاک، کپڑے اور پیسے سب کچھ چھن چکے ہیں. کانگو میں ہمیں چین نصیب نہیں. مشرقی کانگو میں 20 سال سے زیادہ ہونے کو آئے ہیں کہ وہاں زمین اور معدنی دولت پر لڑائی اور سیاسی چپکلش کا سامنا ہے. یوگینڈا کے عہدیدار پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ کیمپوں میں پناہ لینے والے نئی کھیپ کو رجسٹر کر سکیں، جہاں پہلے ہی سے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے پناہ لے رکھی ہے. ان میں سے 3.5 لاکھ کے قریب کا تعلق ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو سے ہے. یوگینڈا کے لیے UNHCR کی نائب نمائندہ کیملن فالے کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کے ریلے کی بنا پر فنڈنگ پر بوجھ پڑ رہا ہے. وہ کہتی ہیں تقریباً 17% ضروریات کا خیال رکھنا پڑتا ہے، لہذا پناہ گزینوں کا نیا ریلا یقیناً چیلنج کا باعث ہے. آپ دیکھیے، امداد کے لیے ہمیں فنڈ کی ضرورت ہے جو انہیں فوری طور پر درکار ہوتی ہے. آنے کے فوراً بعد انہیں زندگی بچانے والی اشیاء کی فراہمی کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے. خوراک کے عالمی پروگرام کا کہنا ہے کہ نئے پناہ گزینوں کے لیے امداد تو وہ مہیا کر رہا ہے، تاہم ادارے نے انتباہ کیا ہے کہ اس کا بجٹ زیادہ دن تک نہیں چلے گا. یوگینڈا میں ادارے کی ڈپٹی کنٹری ڈائریکٹر جولی میک ڈونل کے الفاظ، موجودہ صورتحال کے پیش نظر ستمبر کے مہینے تک ہمارے پاس خوراک کا ذخیرہ اور نقد رقم ختم ہو چکی ہے، لہٰذا ہمیں فوری طور پر نئے احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہم پناہ گزینوں کو بدستور خوراک مہیا کرتے رہیں. اسی دوران ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو سے بڑی تعداد میں پناہ کے متلاشی لوگوں کی یوگینڈا آمد میں کمی کے آثار دکھائی نہیں دیتے. سادیہ زیبرانجا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان کے آئندہ برس نیشنل اسپیچ اینڈ ڈیبیٹ ایسوسی ایشن NSDA کا رکن بننے کا امکان ہے، جس کا سہرا کیلیفورنیا کے ایک ہائی اسکول کے پاکستانی نژاد طالب علم ارحم حبیب کے سر ہوگا، جنہوں نے وائسز آف دی فیوچر کے نام سے ایک اسپیچ اینڈ ڈیبیٹ ایسوسیشن قائم کر کے پاکستان کے اسکولوں میں تقریر و مباحثے کے آن لائن مقابلے منعقد کرانے کے بعد منتخب طلبہ کو امریکہ میں جدید تربیت فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اسفر امام کی اس بارے میں ایک رپورٹ۔
17 سالہ ارحم حبیب خود ہائی اسکول کے طالب علم ہے، لیکن انہوں نے تقریر اور مباحثے کے فروغ کے لیے وائسز آف دی فیوچر نامی سوسائٹی تشکیل دی ہے، جس کے تحت کیلیفورنیا کے پبلک اسکولوں کے طلبہ کو تقریر و مباحثوں کی تربیت دی جاتی ہے، جبکہ وائسز آف دی فیوچر کے تحت پاکستان میں بھی اسپیچ اینڈ ڈیبیٹ کے فروغ کے لیے اسکولوں کے طلبہ کے درمیان آن لائن مقابلے منعقد کرائے جا رہے ہیں۔ اس برس ہونے والے آن لائن مقابلوں میں بیکن لائٹ اکیڈمی کے 2 طلبہ محمد انیق اور آئرہ گبول کامیاب قرار پائے، جنہیں وائسز آف دی فیوچر کے پلیٹ فارم سے امریکہ کے انسٹیٹیوٹ آف اسپیچ اینڈ ڈیبیٹ میں خصوصی تربیت دی جا رہی ہے۔ وائسز آف دی فیوچر کے مطابق آئندہ برس فروری میں مزید 4 پاکستانی طلبہ تربیت کے لیے امریکہ پہنچیں گے، جو بعد میں اسی برس ہونے والے NSDA کے مقابلوں میں شریک ہوں گے۔ ارحم حبیب کہتے ہیں کہ پاکستان نیشنل اسپیچ اینڈ ڈیبیٹ کے نقشے میں ہی موجود نہیں، لیکن آئندہ برس ان کے تیار کردہ یہ پاکستانی مقرر دنیا کے ان 25 ممالک کے فہرست میں شامل ہوں گے جو NSDA کے رکن ہیں۔ ارحم حبیب کہتے ہیں،
الٹیمیٹ انٹینشن یہ ہے کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹ اپنے ذاتی اسپیچ اینڈ ڈیبیٹ ڈسٹرکٹ بنا ہے NSDA میں پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ اس لیے بیکن لائٹ اکیڈمی کا ہائی اسکول اسٹوڈنٹ کو ٹریننگ دینا ہے ان ISD دی انسٹیٹیوٹ فار اسپیچ اینڈ ڈیبیٹ جو امریکہ میں ہے۔ ISD NSDA ریکگنائز کرتی ہے۔ اس کے بعد میں نے ان کو جنوری 2020 میں UC Berkeley Invitational اور Stanford Invitational میں بلوا رہا ہوں، اور انشاءاللہ وہ وہاں پر اچھے کریں گے اور اس کے بعد وہ NSDA کے کمپٹیشن میں جائیں گے۔
امریکی ادارے کے تحت ہونے والے تقریری مباحثے میں کامیاب پاکستانی طلبہ محمد انیق کہتے ہیں کہ انہوں نے اسکائپ مقابلوں میں حصہ لیا۔
اپروکسیمیٹلی ہمارے اسکول میں سے 50 اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس اسکائپ سیشن میں۔ فرسٹ آف آل وائسز آف دا فیوچر انہوں نے آرگنائز کیا تھا اسکائپ سیشن، اور اس کے فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ مسٹر ارحم حبیب ہمارے کوچ تھے۔ انہوں نے انہوں نے ہمیں کوچنگ دی، ہمیں لنکن ڈگلس اور ایکسٹمپورینیس اسپیکنگ کے بارے میں کوچنگ دی۔ اس کے بعد وہ ویکلی ہمیں لائک ٹاسک دیتے تھے، لائک ٹاپک دیتے تھے کچھ، اس میں ہمیں کیس بنا کے لانے ہوتے تھے اور ان کے سامنے لائیو ڈبیٹنگ کرتے تھے ہم اسکائپ کے تھرو۔ ہم ون آن ون ڈبیٹنگ بھی کرتے تھے دوسرے اسٹوڈنٹس سے، اور ان کبھی کبھی ان سے بھی کرتے تھے۔ تو یہ اپروکسیمیٹلی 8 منتھس سے ہمارا چلا تھا۔ اس کے بعد ہمارے میڈم مسز آسمی قاضی کالڈ اس اینڈ لائک ٹول، انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ یہ جیت چکے، آپ سلیکٹ ہو گئے اس میں۔
کراچی کی بیکن لائٹ اکیڈمی کے ان مقابلوں میں کامیاب ہونے والی بچی آئرہ گبول کہتی ہیں کہ اسکائپ سیشن وہ جدید ذریعہ ہے جس سے بچے اپنی صلاحیتوں کو دنیا بھر میں متعارف کرا سکتے ہیں۔ آئرہ گبول کے مطابق،
ہمیں ویکلی ٹاسک ملنا کرتے تھے جس کے جو ہم اس کو ای میل کرتے تھے، بیکاز ہی واز اوریجنلی لیونگ ان کیلیفورنیا، اور پھر اس نے ہمیں ایک اسپیسیفک ٹاپک دیا تھا گلوبلائزیشن کے بارے میں، جو اس کو جس کی ڈبیٹ اس کو میری اور انیک کی بہت اچھی لگی، تو اس نے سوچا کہ وہ ہمیں ایک بڑے سیٹ اپ پہ اور ایک اچھے پلیٹ فارم میں لے کے جائے۔
پاکستان میں طلبہ کے درمیان تقریر و مباحثوں کے مقابلے اب کم ہی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نئی نسل میں فن تقریر کا شوق بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں ایک 17 سالہ پاکستانی امریکن طالب علم کی جدوجہد کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ سبھی جانتے ہیں۔ اسفر امام، اردو VOA، واشنگٹن۔
اور اب کچھ مزید خبریں۔ ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خمینائی نے منگل کے روز کہا ہے کہ ان کا ملک سن 2015 کے جوہری معاہدے میں کیے گئے وعدوں میں کمی کرتا رہے گا۔ ان کا یہ بیان اس کے ایک روز بعد آیا ہے جب ایران نے پیر کے روز دھمکی دی تھی کہ اگر جوہری معاہدے پر دستخط کرنے والے فریقین یورپی ممالک اور امریکہ ایران کی معیشت مدد کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو وہ سال سن 2015 کی سطح سے قبل والے جوہری ترقی کے پروگرام کی جانب پلٹ جائے گا، جس بین الاقوامی معاہدے کے تحت وہ ممانعت پر رضامند ہوا تھا۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ایرنا نے ایٹمی ایجنسی کے ترجمان بہروز کمالندی کے حوالے سے بتایا ہے کہ اگر یورپی ممالک اور امریکی اپنے فرائض پورے نہیں کرتے تو ہم اپنے عزم میں کمی لائیں گے اور 4 برس قبل کی صورتحال کی جانب پلٹ جائیں گے۔ کمالندی نے کہا کہ یہ اقدامات ضد کی بنا پر نہیں، اس کی وجہ سفارتکاری کو ایک موقع دینا ہے تاکہ دوسرا فریق سمجھ سے کام لے اور اپنے فرائض انجام دے۔ ایران نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ امریکی تعزیرات کے اثرات میں کمی لانے کے لیے یورپ نے خاطر خواہ کام نہیں کیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ورلڈ کپ کی آفیشیل ٹیم آف ٹورنامنٹ کا اعلان کر دیا ہے، تاہم اس میں کوئی بھی پاکستانی کھلاڑی شامل نہیں ہے۔ آئی سی سی کی ٹیم کا انتخاب 5 رکنی پینل نے کیا ہے اور ٹیم کی قیادت نیوزی لینڈ کے موجودہ کپتان کین ولیمسن کو سونپی گئی ہے۔ نئی ورلڈ چیمپئن انگلینڈ کے 4، نیوزی لینڈ، بھارت اور آسٹریلیا کے 2-2، جبکہ بنگلہ دیش کے 1 کھلاڑی ٹیم کا حصہ بنیں گے۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ ویسٹ انڈیز، افغانستان اور جنوبی افریقہ کا بھی کوئی کھلاڑی اس میں شامل نہیں ہے۔ پاکستان میں 7:08، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر زبیر الطیب۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ۔